بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ہماری نشریات، ہمارے آرکائیو کے پروگرام، اسی طرح سحر ٹی وی کے نیوز بلٹن، تبصرے، دستاویزی فلمیں، ڈرامے اور دوسری بہت ساری معلوماتی چیزیں آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی. عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس. پروگرام اسلام پلس کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. عزیز سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ آپ ریڈیو کے پروگرام کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی ریڈیو تہران کے گزشتہ ایام کے آرکائیو میں موجود پروگرام سن سکتے ہیں. اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام جو لائیو نشر ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی ریکارڈنگ بھی، سحر ٹی وی سے نشر ہونے والی فلمیں اور ڈرامہ سیریز اور تازہ ترین تبصرے اور خبریں بھی سائٹ پہ موجود رہتی ہیں. آپ کسی وقت بھی تازہ ترین خبروں سے بھی آشنائی حاصل کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ urdu.sahar.tv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے ایران میں انتخابات اور رائے دہی کو اسلامی انقلاب کی دین قرار دیا ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کا دوسرا پارلیمانی اجلاس منعقد ہوا. پاکستان کی وزارت تجارت نے ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں پر 3 مشترکہ منڈیوں کی تعمیر کا اعلان کیا ہے. برکس کے رکن ملکوں نے ایک بیان میں ایران کا جوہری مسئلہ پرامن طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے. فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں ایک فلسطینی نوجوان نے ایک فدائی کاروائی انجام دے کر 2 صہیونی فوجیوں کو زخمی کیا ہے. اور سعودی امریکی اتحاد کے جنگی طیاروں نے منگل کی رات یمن کے مختلف رہائشی علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. آج بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ امام خمینی رحمت اللہ نے انتخابات اور عوام کے ذریعے ملکی انتظام چلانے کا راستہ دکھایا اور عوام کے ووٹ ہی معیار ہیں آپ کا اہم ترین نعرہ تھا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی سے پہلے ہونے والی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 3, 4, اور 5 جون انقلاب اسلامی اور ایران کی تاریخ کے اہم ترین اور احساس دن شمار ہوتے ہیں. صدر ایران نے کہا کہ انقلاب اسلامی کے حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکری اساس عوامی حمایت پر استوار تھی. انہوں نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ عوام کو ملک کے اقتدار اور انتظام میں بنیادی کردار حاصل ہونا چاہیے. صدر ایران نے واضح کیا کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ہمیشہ انتخابات میں عوام کی بھرپور شمولیت پر زور دیا ہے اور ہم سب کو اس پر سختی سے کاربند رہنا چاہیے. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے ملک کے دفاعی ماہرین اور سائنسدانوں کی خدمات کو سراہا ہے. وزارت دفاع کے شعبہ توانائی کے ماہرین کی تیار کردہ سپر ہیوی بیٹریوں کی پروڈکشن لائن کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان سائنسدانوں نے توانائی کے میدان میں پیچیدہ اور مشکل ترین ٹیکنالوجیوں تک رسائی حاصل کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 برس کے دوران دفاعی صنعتوں کی پیداوار میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے فلسطینی عوام اور صہیونی حکومت کے درمیان حالیہ جنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حق و باطل کی جنگ ازل سے جاری ہے اور اب تک جاری رہے گی۔ جنرل باقری نے کہا کہ فلسطین کے عوام آج پتھروں کی بجائے گولوں اور راکٹوں سے کام لے رہے ہیں اور صہیونی دشمن کو عسکری طریقے اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے جواب دے رہے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ علیہ عظمیٰ سید علی خامنائی آج دنیا میں استقامتی محاذ کے علم بردار ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کا دوسرا پارلیمانی اجلاس منعقد ہوا۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ آج اس اجلاس کا آخری دن تھا۔ علاقائی اجماع کے لیے پارلیمانی مشارکت کے زیر عنوان جاری اس اجلاس میں ایران بھی ایک شریک ملک رہا ہے۔ اجلاس کے افتتاح منگل کو صدر پاکستان کی تقریر سے ہوا۔ منگل کو ایران کے اسپیکر ڈاکٹر باقر قالیباف نے بھی اجلاس سے آن لائن خطاب کیا۔ اجلاس کے موقع پر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران اور پاکستان ای سی او کے بانی ملک کی حیثیت سے تنظیم کے اہداف کے حصول کے لیے علاقائی اجماع میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ای سی او کے رکن ملکوں کے دوسرے پارلیمانی اجلاس کے ایجنڈے میں رکن ملکوں کے درمیان تجارت کا فروغ، علاقائی رابطے کی تقویت اور باہمی تعاون کے فروغ کی نئی راہوں تک پہنچنے کے لیے پارلیمانی تعاون شامل رہا ہے۔ اسد قیصر نے پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ریلوے لائن کے پروجیکٹ کو بہت اہم بتایا اور کہا کہ موجودہ اجلاس میں اس پروجیکٹ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کرونا ویکسین کے لیے ضروری تمام تر خام مال ایران میں تیار کیا جائے گا۔ یہ بات انسداد کرونا سائنٹیفک کمیٹی کے سربراہ مصطفیٰ قانعی نے بدھ کے روز ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ کرونا ویکسین کے لیے لازمی خام مال کی تیاری کی غرض سے نالج بیسڈ کمپنیوں کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ مصطفیٰ قانعی نے کہا کہ اب یہ بات بھی پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ کرونا ویکسین کی تیاری کے لیے خام مال کی صورت میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خام مال کی اندرون ملک تیاری کے نتیجے میں کرونا ویکسین کی لاگت میں کمی آئے گی اور ویکسین کی بر وقت فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی ماہرین نے کرونا کے علاج کے لیے کئی طرح کی ویکسین تیار کی ہیں جسے عالمی سائنٹیفک برادری نے بھی سراہا ہے۔ پاکستان میں بھی کرونا کی تیسری لہر جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 1843 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 9,24,667 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 80 افراد لقمہ اجل بنے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 20,930 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,047 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,48,685 ہو گئی ہے۔ ادھر ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر کی شدت قدر کم ہو گئی ہے اور یومیہ متاثرین کی تعداد پیر کو بھی 1.5 لاکھ سے کم ریکارڈ کی گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق کرونا کے 1,32,788 نئے مریضوں اور 3,207 اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں 2,31,456 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان کی وزارت تجارت نے ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں پر 3 مشترکہ منڈیوں کی تعمیر کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ یہ مشترکہ سرحدی منڈیاں صوبہ بلوچستان میں ایران کی سرحدوں کے قریب تعمیر کی جا رہی ہیں۔ عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ مشترکہ سرحدی منڈیوں کا قیام کے معاہدے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حالیہ دورے تہران کے موقع پر دستخط کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین کو فروغ اور سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی حکومت ایران کے قانونی تجارت کو فروغ پر توجہ دے رہی ہے اور چند ماہ کے اندر اندر سرحدی منڈیاں قائم کر دی جائیں گی۔ برکس کے رکن ملکوں نے ایک بیان میں ایران کا جوہری مسئلہ پرامن طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ برازیل، روس، چین، ہندوستان اور جنوبی افریقہ پر مشتمل برکس کے وزراء خارجہ نے اپنے اجلاس کے اختتامی بیان میں کہا کہ تنظیم ایران کا جوہری مسئلہ پرامن اور سفارتی طریقے نیز بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کیے جانے کی خواہاں ہے۔ برکس کے وزرائے خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 پر مکمل طور پر عمل درآمد کیے جانے کے خواہاں ہیں۔ برکس کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اپنے بیان میں اسی طرح ایران اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے درمیان تکنیکی سمجھوتے کی مدت میں ہونے والی توسیع کا خیر مقدم کیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب قاسم غریب آبادی نے کہا ہے کہ تہران ایٹمی معاہدے سے ہٹ کر کوئی مطالبہ قبول نہیں کرے گا۔ ویانا میں جاری مذاکرات کے بارے میں اپنے ایک انٹرویو میں کاظم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ مذاکرات اہم اور بنیادی معاملات تک پہنچ گئے ہیں اور تین مختلف شعبوں میں جملہ پابندیوں کے خاتمے، جوہری وعدوں اور ان پر عمل کے طریقوں کے بارے میں مفاہمت کا متن تیار کیے جانا شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ واضح کیا کہ ایران اپنی ایٹمی سرگرمیوں کے حوالے سے ایٹمی معاہدے سے ہٹ کر کسی مطالبے کو قبول نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ پہلے تمام پابندیاں ختم کی جائیں اور اس بات کا اطمینان حاصل کیا جائے کہ پابندیاں عملی طور پر ختم ہو گئی ہیں، پھر تہران ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد دوبارہ شروع کرے گا۔ کاظم غریب آبادی نے کھل کر کہا کہ اگرچہ مذاکرات اہم اور بنیادی معاملات تک پہنچ گئے ہیں، تاہم اس بات کا امکان موجود ہے کہ مذاکراتی وفود ضروری صلاح و مشورے کی غرض سے اپنے اپنی دارالحکومتوں کو واپس لوٹ جائیں۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے کویت کے ولی عہد کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایران کے خلاف اپنے بے بنیاد دعووں کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن عبداللہ بن فرحان نے بدھ کے روز واس نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کویت کے ولی عہد شیخ مشعل احمد جابر السباس سے ملاقات میں امید ظاہر کی ہے کہ علاقے میں ایران سے درپیش خطرات کے مقابلے میں امریکہ کی نئی حکومت کے ساتھ کویت اور سعودی عرب کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ تعاون اور ایران کے خلاف اقتصادی نیز ہتھیاروں کی پابندی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ سعودی عرب کے اخبار عکاظ نے بھی کویت کے ایک اعلی ذریعے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے جوہری کیس میں خلیج فارس تعاون کونسل کے موقف اور اس بات پر کہ جسے خلیج فارس تعاون کونسل نے اپنے ملکوں کے اندرونی امور میں ایران کی مداخلت سے تعبیر کیا ہے، کویت کے ولی عہد اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں گفتگو ہوئی ہے۔ سعودی عرب ایسی حالت میں علاقے میں امن و سلامتی کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ سعودی عرب کی سرکردگی میں یمنی عوام کے خلاف وحشیانہ جارحیت اب ساتویں برس میں داخل ہو چکی ہے۔ سعودی عرب اسی طرح عراق اور شام میں دہشت گردوں کی حمایت کرتا رہا ہے اور اس کے ہزاروں شہری دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر اس وقت بھی عراق اور شام کی جیلوں میں بند ہیں۔ سعودی امریکی اتحاد کے جنگی طیاروں نے منگل کی رات یمن کے مختلف رہائشی علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی امریکی اتحاد نے یمن کے صوبہ مارب کے مختلف شہروں میں جملہ متغل اور سروا کو 18 بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ شمالی یمن کے صوبہ الجوف کے شہر الحزم پر بھی 4 بار بمباری کی۔ صوبہ سعدہ کے شہر باقم پر بھی سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملوں کی رپورٹس ملی ہیں۔ صوبہ سعدہ کے شہر منبع کے علاقے ارقو پر سعودی اتحاد کے فوجیوں کی گولہ باری میں 2 عام شہری شہید ہوئے۔ سعودی اتحاد کے فوجیوں نے اسی طرح صوبہ سعد کے سرحدی شہر شدا پر راکٹ حملے اور گولہ باری میں 2 یمنی شہریوں کو زخمی کر دیا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے اعلی عہدیداروں نے گزشتہ اتوار اور پیر کے دن یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سے سنا میں ہونے والی ملاقات میں تاکید کی ہے کہ یمن کے خلاف جب تک جارحیت و جنگ و خونریزی کا سلسلہ بند نہیں کیا جائے گا، یمن کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا اور اس وقت تک فائر بندی سے متعلق کوئی پیشکش بھی کارگر واقع نہیں ہوگی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں ایک فلسطینی نوجوان نے ایک فدائی کاروائی انجام دے کر 2 صہیونی فوجیوں کو زخمی کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق ایک فلسطینی نوجوان نے مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے گیوات واو میں صہیونی فوجیوں پر معمولی ہتھیار سے حملہ کر کے 2 صہیونی فوجیوں کو زخمی کیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی فوجیوں نے بھی اس فلسطینی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جس سے یہ فلسطینی نوجوان زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب عبری زبان کے اخبار یدیوت اور نوٹ نے فلسطینی نوجوان کے حملے میں زخمی ہونے والے ایک فوجی کی حالت نازک بتائی ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہماری نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ خدا شناسی ایک فطری چیز ہے، انسان اپنی فطرت اور ضمیر سے خدا کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر دنیا کی اکثر آبادی خدا کو کیوں نہیں مانتی، اس سے روگرداں کیوں ہے؟ اور جو مانتی بھی ہے وہ بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی، ایسا کیوں ہے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اللہ کو پہچاننا جب ایک فطری چیز ہے تو تمام لوگ پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں پہچان پاتے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہماری فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، تو آخر یہ اتنی تعداد میں کافر کیوں پائے جاتے ہیں، مشرک کیوں پائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ کا انکار کرنے والے کیوں پائے جاتے ہیں؟ جب ہماری فطرت میں ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے تو ہمیں اللہ کے ماننے والوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بجائے کہ سب اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعداد اس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ایک فطری چیز ہے۔ اس کا مطلب اس سے نہیں ہے کہ فطری چیز ہے تو ہر آدمی مان ہی لے یا ہر آدمی ایمان ہی لے آئے۔ فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہماری عقل کے اندر اور ہمارے دل میں موجود ہے، یہ اللہ نے اپنی معرفت کا ذخیرہ ہمارے قلب ہمارے دل میں قرار دیا ہے، ہماری عقل میں یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں جنہیں دور کرنا ہوگا۔ انبیاء اسی لیے آتے ہیں تاکہ اس فطری معرفت کو ترقی دے سکیں، اور جو رکاوٹیں آدمی کے سامنے ہیں خدا کو پہچاننے کے سلسلے میں پیش آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ فطری ہے بالکل، لیکن بہت سی چیزیں ہماری فطرت میں ہوتی ہیں، لیکن اس فطری چیز کے سامنے اگر کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو آدمی پھر اس فطری چیز کے ذریعے سے وہ کمال نہیں حاصل کر پاتا جو اسے کرنا چاہیے۔ مثلا آدمی کی فطرت میں ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ رحم کرنا ہے، لیکن آدمی اپنی فطرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی ہوا ہوس جب غالب آتی ہے تو حکومت کے لیے، زیادہ مالدار بننے کے لیے، زیادہ عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی فطرت کو بھول کے غیر فطری راستے پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ صرف خدا شناسی کے سلسلے میں اعتراض وارد نہیں ہوتا یا اشکال پیش نہیں آتا کہ یہ چیز فطری ہے تو ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے، دنیا میں اس کا لوگوں کے ذریعے سے مشاہدہ کیوں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت سی چیزوں کے سلسلے میں ہے۔ ظلم مثلا قبیح ہے، یہ فطرت آدمی کی جانتی ہے، آدمی کی عقل بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں، اکثر لوگ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی صلاحیت، اس بات کی قابلیت نفس انسانی میں، قلب انسانی میں اور عقل انسانی میں پائی جاتی ہے۔ اب اس فطرت کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں اسے دور کرنا چاہیے، اور وہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ انبیاء اسی لیے آئے ہیں آدمی کے عقل و شعور میں اضافہ کریں، اس کو اور زیادہ بلندی عنایت کریں، اور جو آدمی کے کمال اور سعادت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کریں۔ تو اگر ہم توجہ کریں اللہ کی طرف، متوجہ ہوں، اللہ کو پہچاننا چاہیں تو ہم پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ارادہ ہی نہ کرے اللہ کو پہچاننے کا، دین کو پہچاننے کا، تعلیمات کو پہچاننے کا، اللہ کی طرف سے برگشتہ ہو، تو اس کی فطرت اس کے کام نہیں آ سکتی، چونکہ اس کے لیے رکاوٹیں موجود ہیں، فطرت ان میں دب کے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اس فطرت کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ پر اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، یا کم از کم اگر انبیاء اور اللہ کو مرحلہ ابتدائی میں نہیں پہچانتا تو اپنے عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنا اچھا کس نے پیدا کیا ہے، اتنا یہ نظام کائنات جو احسن طریقے سے چل رہا ہے اس کا ناظم کون ہے، ہمیں اپنی عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فطری انداز میں اللہ کو پہچان سکیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے سلسلے میں اپنی فطرت پہ زور نہیں دیں گے، عقل و شعور سے کام نہیں لیں گے، غفلت کا شکار رہیں گے، تو عین ممکن ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کا کفر کریں اور اللہ کی عظمت سے انکار کر بیٹھیں۔
شیعہ کہتے ہیں کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں ہم بھی قائل نہیں ہیں، پھر روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کیوں اختلاف پایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کا سرچشمہ یہی قرآن ہے؟
ماشاءاللہ، یہ سوال بہت اچھا ہے، اس وجہ سے کہ اس سوال سے بہت زیادہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں اگر یہی سوال انسان کے سمجھ میں آ جائے۔ شیعہ سنی کے درمیان میں اختلاف کے بارے میں جو نکات ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے عبادت ہے، نماز ہے، تو نماز کے کلیات میں فرق نہیں پایا جاتا ہے بلکہ جزی چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن کل اسلام، کل عقائد، کل احکامات میں کہاں سے فرق آیا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان میں، جبکہ سب کے سب قرآن کریم کے تابع ہیں؟ قرآن کریم تو احکام اور عقائد کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اختلافات کیوں ایجاد ہو گئے ہیں؟ شیعہ اور سنی میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حضرات پیغمبر اکرم کے بعد صحابہ کے تابع دار بن گئے، ہر وہ بات کے جو صحابہ سے نقل ہوتی ہے اس کو مستند سمجھتے ہیں، ان کے عمل کو مستند سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر صحابہ سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو گئی ہے، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، اشتباہ ہو گیا ہے، تو اسے خطا اجتہادی کا نام دے دیتے ہیں، اور جو باتیں ان سے نقل ہوتی ہے وہ اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ ادھر سنی حضرات تو صحابہ کے اتباع میں چلے گئے، اور ادھر شیعہ حضرات اہل بیت کے تابع دار بن گئے، جو بات اہل بیت سے ملے گی یہ شیعہ حضرات اس پر عمل کریں گے، اور چاہے وہ قولی شکل میں ہو، عملی شکل میں ہو، یا نقلی شکل میں ہو، جو بات اہل بیت اطہار سے ملتی ہے شیعہ حضرات اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ لہذا عقائد میں، احکامات میں اسی وجہ سے فرق ہو گئے، چونکہ انہوں نے وہ مشرب قبول کر لیا، انہوں نے یہ مشرب قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت اطہار کے ماننے والے کم رہ گئے، صحابہ کے ماننے والے زیادہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ رہی ہے، چونکہ اہل بیت کو سیاسی مسائل کی وجہ سے حکومت سے دور ہو گئے، اور ان لوگوں سے دور ہو گئے کہ جو خلفاء کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، صحابہ کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، ان سے اتنی بڑی دوری ہو گئی، اتنا فاصلہ بن گیا کہ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا، اور جو صحابہ کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا۔ لہذا تمام کے تمام شیعہ سنی حضرات کو چاہیے کہ جتنے بھی مشترکات ہیں اہل بیت میں اور صحابہ میں، ان پر اگر عمل کریں گے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لہذا قرآن کریم اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں جتنے بھی مشترکات ہیں ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم امت واحدہ بن کر رہیں اور سارے اختلافات ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، احکام کے اعتبار سے ہو، سیاست یا ثقافتی اور سماج کے اعتبار سے ہو۔
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
کیا مصلح عالم اور مہدویت کا مسئلہ ایک حقیقت ہے؟ اس مسئلے میں شیعہ اور سنی کے درمیان کون کون سی باتوں میں اختلاف ہے اور کن باتوں میں اشتراک پایا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مصلح عالم اور منجی بشریت کا مسئلہ یہ عالمی مسئلہ ہے. تمام ادیان و مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے زمانے میں جب ظلم و ستم بڑھ جائے گا تو ایک منجی بشریت آئے گا, یعنی ایک ایسا انسان کامل آئے گا جو انسانیت کو بچائے گا, ظلم و جور سے ان کی حفاظت کرے گا. اس بات کو تمام ادیان و مذاہب مانتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ زرتشت ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں. جہاں بھی یہ تصور ہے کہ ہم دین والے ہیں, ہم مذہب والے ہیں, وہاں منجی بشریت اور مصلح عالم کا بھی تصور پایا جاتا ہے. اور اس بات کو معجم امام مہدی, ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں, اس کی پہلی جلد میں تقریباً 100 صفحہ اس بات پر عبارتیں نقل ہوئی ہیں کہ عیسائی مذہب میں منجی بشریت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے, یہودیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے, زرتشتیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے. میں زرتشتیوں کی ایک عبارت جو فارسی زبان میں ہے اسی کتاب سے نقل کرتا ہوں. زرتشت نبی, یعنی زرتشت شخص کا نام تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, وہ ایرانی کا نبی تھا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, فردی از سرزمین تازی, ایک شخص عرب کی سرزمین سے ظہور کرے گا جو فرزندان ہاشم میں سے ہوگا, اور وہ ایران کی سرزمین میں داخل ہوگا اور پھر اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو اس عبارت سے یہ بات ظاہر ہے کہ منجی بشریت اور مصلح عالم یا امام مہدی کا تصور یہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ دنیا کے تمام ادیان اس بات کو مانتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں. البتہ مسلمانوں میں دو فرقے ہیں جو بڑے مانے جاتے ہیں, ایک سنت والجماعت ہے اور ایک اہل تشیع ہیں. ان میں کچھ نقطۂ افتراق ہے اور کچھ نقطۂ اشتراک ہے, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں امام مہدی کے سلسلے میں جس میں شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں. ان میں سے اہم چیز یہ ہے, چاہے وہ شیعہ عالم ہو یا سنی عالم ہو, دونوں قسم کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اسی لیے امام مہدی کو مہدی موعود کہا جاتا ہے, یعنی ایسا ہدایت کرنے والا جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے مسلمانوں کو دیا ہے. یہ ہے نقطۂ اشتراک, یعنی آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے. لیکن نقطۂ افتراق یہاں پاس ہے, سنت والجماعت کہتے ہیں امام مہدی پیدا نہیں ہوئے, وہ آنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. لیکن شیعہ عقائد کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور نہ یہ کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک یہ بات بھی معین ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, جو ہمارے 11ویں امام ہیں, ان کے فرزند ہیں. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے بعد ظاہر ہوں گے اور دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خلقت کی گہرائیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کی عقل اور فکر اسے خدا تک پہنچا سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آیا عقل اور فکر انسان کو اللہ تک پہنچا سکتی ہیں یا نہیں. دیکھیے اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. کوئی بھی نعمت اللہ نے انسان کو بیہودہ اور بیکار نہیں دی ہیں. ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اسی لیے اگر آپ ان نعمتوں کو بروئے کار نہیں لائیں گے تو پروردگار عالم سوال کرے گا, مواخذہ اس کا ہوگا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی تھی, اس نعمت کے ذریعہ آپ بہت سی برکتوں کو فضیلتوں تک پہنچ سکتے تھے, مگر آپ نے کیوں نہیں اس نعمت کا استعمال کیا کہ آپ کیوں جو ہے اس تمام جو ہے فضیلتوں سے محروم رہے. یہ ایک سوال ہوگا. بس اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان سب کا مقصد ہے اور اس کو بروئے کار لانا چاہیے. اس میں ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہے تعقل, عقل اور فکر. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, اسی عقل کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے, علیک بالفکر فإنه راشد عن الضلالۃ ومصلح الاعمال. انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ علیک بالفکر, یعنی تم تفکر کرو, فکر کرو, اندیشہ کرو, سوچو, اس لیے کہ یہی فکر انسان کو گمراہی سے ہدایت تک لاتی ہے. یہی فکر انسان کے اعمال کی اصلاح کا سبب بنتی ہے. اگر انسان فکر کرے گا تو اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا, گمراہی سے نجات پایا جائے گا. جب ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا, اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا تو اس کا رابطہ پروردگار عالم سے گہرا ہوتا چلا جائے گا, وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ عقل سبب بنتی ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے. بلکہ واحد اور سیدھا راستہ تمام حقائق تک پہنچنے کا یہ عقل ہے. عقل ہی کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اب رہا مسئلہ جو آپ نے دوسرا یعنی جو ہے وہ سوال کیا, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا انسان کی خلقت کے سلسلے سے اگر ہم فکر کریں, غور و فکر کریں تو ہم کہاں تک پہنچیں گے, اس کا مقصد کیا ہے, ہم کہاں تک پہنچیں گے. دیکھیے جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں اس میں حکم ہے پروردگار عالم کا کہ تم اس کے بارے میں سوچو. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فکر کرو, دیکھو, سوچو کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے, یہ شب و روز کا آنا جانا, اس میں آیات اور نشانیاں ہیں, اس میں غور و فکر کرنا چاہیے, انسان کو سوچنا چاہیے. اس لیے ارشاد ہے, فی کل شیء آیت تدل علی انہ واحد. ہر چیز جتنی بھی اللہ نے خلق کی ہے ہر ایک میں ایک نشانی ہے اور وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہے. مولا کائنات نے کیا خوب اشارہ کیا ہے. مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ما رأیت شیئاً الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ, اس کے پہلے اور اس کے بعد اللہ کو دیکھا. یعنی ہر شے میں اللہ کی جلوہ نمائی ہے. اگر انسان اس بصیرت سے دیکھے تو انسان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب غور و فکر کرنے سے اللہ تک پہنچ جائے گا. اسی لیے تاکید یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے بارے میں سوچے سمجھے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اپنی ذات کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے کیسے انسان کو پیدا کیا ہے. بس اگر انسان سوچے ان سب چیزوں کے بارے میں تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے بڑے اطمینان سے. اس لیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. فطری طور پہ بہت اچھی بات کہی ہے سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کہا کہ حتیٰ یہ بچہ 2-3 سال کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی لانے والا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیچھے سے بچے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تو چیز تھی نہیں, اس کا مطلب یہ کہ جو یہاں آئی ہے کوئی لانے والا ہے. تو اسی لیے بچہ قبل اس کی اس چیز کو دیکھے یہ دیکھتا ہے کہ کس نے دیا ہے. بس یہ ایک فطری امر ہے. اگر انسان آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا اپنی خلقت کے بارے میں سوچے گا تو بڑے اطمینان سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے, اور یہی ہدف بھی ہے اللہ تک پہنچنا.
وَمِنْ آيَاتِهِ
عورت کو ایک زوجہ کی حیثیت سے اسلام میں احترام و مقام ملتا ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے؟ اس مطلب کو قرآن و روایات کی روشنی میں بیان فرمائیں۔
جی ہاں، بالکل بجا سوال ہے کہ اپنی زوجہ کا احترام کرنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا، اظہار محبت کرنا، اسلام نے بہت تاکید کی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام جس طرح سے انسان، یعنی ایک مرد کو ایک انسان بنا کے بھیجا ہے، اس طرح سے اس عورت کو بھی ایک انسان بنا کے بھیجا ہے۔ ایک ہی چیز سے ان کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک ہی چیز کا تقاضا ان سے ہوا ہے، لہذا جتنا وہ معنوی اور باطنی مسائل میں پیش رفت کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، عورت بھی اتنی ہی پیش رفت کر سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے نزدیک صرف ان کا مقام بلند اور مرتبہ بڑا ہے جو تقوی الہی اختیار کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ رہی بات اس کی کہ عورت کی توہین نہ کرنا اور اس کا احترام کرنا، دیکھیں چونکہ مخلوق ہے اللہ کی، لہذا جب شوہر کے پاس یہ عورت جاتی ہے، مثلا جب اس کا نکاح ہوتا ہے، تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں۔ دیکھیے، ایک یہ کہ یہ عورت جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے اس کے ہاتھ میں، دوسری یہ کہ چونکہ یہ شریک زندگی بن رہی ہے، زندگی کے امور میں اس کے ساتھ ساتھ ہے، لہذا شریک حیات ہے۔ تیسری چیز یہ کہ چونکہ گھریلو کام اس کے ذمے ہیں اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اور ان کی تربیت اور ان کی نگہبانی کو بخوبی انجام دے سکتی ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ گھر کی ماں ہے۔ لہذا جب ان تین چیزوں کو نظر میں رکھا جائے گا تو اسلام نہ اس کی توہین کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تحقیر کرنا پسند کرتا ہے۔ بالکل حقارت کی نظر سے اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیکھے، اسلام قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی نظر میں رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، یعنی جب اپنی بیگمات کے ساتھ، جب اپنی زوجہ کے ساتھ رفتار کرنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو، معاشرت کرنا چاہتے ہو، تو یہ بالکل نیک اور احسن طریقے سے تیرا رفتار، تیرا اٹھنا بیٹھنا اور ان سے معاشرت ہو۔ اس طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتخذ امراۃ فلیکرمھا، جو اپنی زوجہ جس کے پاس ہو، جس کا عقد ہوا، جس کا نکاح ہوا ہے، فلیکرمھا، اسے چاہیے کہ اس کا اکرام کرے، اس کی نوازش کرے، اس کا احترام رکھے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ انہن امانت اللہ عندکم فلا تزارحن ولا تعدلوہن۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے ہاتھوں میں، لہذا اس کا اکرام کرنا چاہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اس کو اذیت اور آزار مت دو۔ لہذا جس طرح سے یہ اس بات کی خواہش رکھتی ہے، اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس کا احترام رکھا جائے، اس کی تحقیر نہ ہو۔ مرد بھی عورت سے یہی چاہتا ہے کہ یہ عورت بھی مرد کی تحقیر نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے اور اس کا ہر جگہ ہر لحاظ سے احترام کرے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا
ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.